ہوں، ایک بار شروع کرتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبك نستعين، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبك نستعين، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تو جیسے آپ لوگوں کو میسج میں لکھا تھا کہ تفسیر کی کلاس ہماری اب تک اس لیے نہیں شروع ہو پائی تھی کیونکہ ہم سفر پر تھے. الحمدللہ کل رات وہاں سے واپسی ہوئی ہے خیر و عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ عبادتوں کو، اعمال کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے. تو آج ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں جو پچھلے سال بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا تھا. تو اس سلسلے میں جیسا کہ لکھا تھا ویسے میسج میں کہ ہم چیدہ چیدہ صورتوں کی تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے پڑھیں گے. پہلی سورت جس کو ہم نے آج شروع کرنا ہے وہ سورہ یاسین ہے، جیسے کہ اس کی چند ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے بھی مشہور ہیں، ان کی لکھی ہوئی شورہ آفاق تفسیر ہے. اس کی کل 8 جلدیں ہیں، 8 volumes ہیں اس کی، اور سورہ یاسین اس میں سے 7ویں جلد میں ہے، 7ویں جلد میں. تو آپ کے پاس اگر یہ موجود ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں. اگر موجود نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آن لائن ڈاؤن لوڈیبل لنک آپ لوگوں کو میسج میں بھیج دیا گیا تھا، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ہم سے واٹس ایپ کے اوپر پوچھ لے، یا کلاس میں کو یہاں پوسٹ کر دے اس لنک کو جہاں سے کہ معارف القرآن کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ہم نے واٹس ایپ میسج پہ اس کو بھیجا تھا. تو کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس سے بات کو سمجھنا، فالو کرنا آسان ہوگا. تو تھوڑی سی اور تمہید کے ساتھ ہم کلاس کو شروع کر دیتے ہیں، یعنی تفسیر کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سارے مقامات کے اوپر درس قرآن کے حلقے چل رہے ہیں. کئی مساجد کے اندر بھی درس قرآن ہو رہا ہے، لوگ گھروں کے اندر بھی کر رہے ہیں، آن لائن بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ اس سلسلے کو دوبارہ سے ہمارے جو دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کے اندر رائج فرمایا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ اس کا حصہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. تو اس وجہ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ کہ جو درس قرآن دیا جاتا ہے تو اس کے اندر چند شرائط بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سے ویسے تو کئی شرائط ہیں، لیکن ایک جو سب سے اہم شرط ہے درس قرآن کا حصہ بننے سے پہلے جو آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ درس قرآن جو ہے وہ کوئی مستند عالم دے رہا ہو، یعنی جس عالم نے اپنے علم، اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہو اور اس کو اساتذہ کرام نے سند دی ہو، اجازت دی ہو، سرٹیفائی کیا ہو کہ جی آپ نے علم حاصل کیا ہے ہماری نگرانی میں اور اب آپ جو ہے وہ دوسروں کو بھی یہ پڑھا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مستند عالم، یعنی سند یافتہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ عموماً ہمارے مدارس عربیہ کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ طلباء جو ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں عالم بننے کے لیے، اور 8 سال ان کو مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ اسپیشلائزیشن کا راستہ ہے، جیسے کہ دنیا کے ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. کوئی انجینئر بنتا ہے تو اس کو 4 سال 5 سال انجینئرنگ کالج کے اندر اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ گریڈ سے لے کر کے 10th grade تک جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ ایک کامن تعلیم ہوتی ہے جو کہ ہر شخص جو بھی اسکول اٹینڈ کرتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. لیکن 10th grade کے بعد پھر آپ تھوڑی سی اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یعنی 11th اور 12th grades میں تھوڑی سی اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے آپ فارغ ہو کر کے باقاعدہ یونیورسٹی یا ڈگری کالج کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں. وہاں جا کر کے اصل آپ نے اس فیلڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ایک عالم بھی جو ہے یہ یونیورسٹی لیول کا طالب علم ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی اس نے یونیورسٹی لیول پہ جا کر کے دینی علوم کو حاصل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے ایک عالم دین میں اور ایک عام مسلمان میں. ایک عام مسلمان اسکول لیول کے اوپر خود سے کتابیں پڑھ کر کے یا کسی ٹیچر سے کتابیں پڑھ کر کے وہ دین کے علوم کو حاصل کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اس نے اسپیشلائز نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، جبکہ عالم جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ جا کر کے دینی علوم کی کتابیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جاتا ہے، اور اس کو پھر باقاعدہ یونیورسٹی سے جس طرح سے سند ملتی ہے اسی طرح اس کو اس کے مدرسے کے اندر مدرسے سے سند بھی ملتی ہے، سرٹیفیکیشن ملتی ہے کہ آپ کو ہم عالمیہ کی سند دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. تو اس وجہ سے درس قرآن کی ایک بہت بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ صرف مستند عالم سے حاصل کریں. ٹھیک ہے، اس میں شامل ہوں. غیر مستند عالم کے ساتھ اگر آپ درس قرآن میں شامل ہوں گے نا تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ علم کی وہ گہرائی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، دوسرا جو زیادہ بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا پھر بہت ساری یعنی ایسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو کہ دراصل سنت کے مطابق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوتی. تو قرآن کو جو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو جو ہم نے سمجھنا ہے تو وہ ہم نے سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ سنت کی لائٹ میں، سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے عقلی سمجھ کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھنا ہے، اپنے عقل کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بنیادی شرط ہے. ٹھیک ہے، سب سے بنیادی چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں سنت کی بنیاد پر سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا، ڈائریکٹلی نازل فرمایا. ٹھیک ہے، ہم تک اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ قرآن ہم تک ڈائریکٹلی پہنچا دیتے، کوئی ایک کتابی شکل میں کاغذ کے اوپر لکھ کر کے ہر بندے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچا دیتے کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے بھائی، کھانا پینا بھی تو اللہ ہی تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں نا، کوئی بندہ تو نہیں پہنچاتا ہمیں. تو جب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کھانا پہنچاتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، اس کے ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرتے ہیں، تو اپنا قرآن کیوں نہیں ہر بندے تک پہنچا سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کو استعمال فرمایا. اگر کوئی ان کی مدد کر دے یہاں طالبات میں سے، ٹھیک ہے، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو جو سننے کا فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا एक मिनट, यहाँ पर भी मर्दों में भी कोई लिख रहा है। एक हाँ, लेकिन लोग जो फर्स्ट टाइम जूम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उनको ये अनम्यूट करना नहीं आता, या अपने माइक को ना एक्टिवेट करना अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ये वजह बन जाती है कि वो कनेक्ट होने के बावजूद उनको आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो माइक को अनम्यूट करना या एक्टिवेट करना, ये अगर कोई समझा दे तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बात ये चल रही थी कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया है, इसलिए कुरान को हमने नबी अलैहिस्सलाम से समझना है। नबी अलैहिस्सलाम कुरान की आयात पढ़ करके सुनाते भी थे कि भाई ये आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई है। ठीक है, मिन्नो अन जैसे नाजिल हुई वैसे तिलावत फरमा दी, सहाबा ने उसको सुन लिया। ठीक है, फिर उसकी तशरीह भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, कभी कौलन फरमाते थे यानी अपनी जुबान मुबारक को इस्तेमाल करके उसकी तशरीह फरमाते थे, और कभी कौलन नहीं बल्कि फेलन उसकी उसकी तशरीह फरमाते थे, यानी अपना अमल इस तरह से करते थे कि सहाबा कराम आप सरसम के अमल को देख करके कुरान को समझते थे कि भाई कुरान क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का अमल जो है ये कुरान की तशरीह है, नबी अलैहिस्सलाम का कौल ये कुरान की तशरीह है। ठीक है, तो सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से कुरान को समझा करते थे। ठीक है, अब नबी अलैहिस्सलाम के जितने कौल हैं और जितने फेल हैं ये कहाँ मौजूद हैं? कौल और फेल नबी अलैहिस्सलाम के कहाँ मौजूद हैं? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें सुन्नत से मिलते हैं। ठीक है ना, जिसको दूसरे अल्फाज में हदीस भी कहा जाता है। ठीक है ना, सुन्नत से मिलते हैं यानी हदीस की किताबों में मिलते हैं। ठीक है, तो हदीस की जो किताबें हैं ना, ये मुख्तसर नहीं है, जैसे कि कुरान अल्लाह ताला ने ना बहुत मुख्तसर उतारा है। कितने हैं इसके अंदर? 30 पारे हैं। ठीक है, 30 पारे जो है वो एक इंसान अगर मेहनत करे तो आसानी के साथ 1 महीने के अंदर 30 पारे की तिलावत कर सकता है। ठीक है ना, अगर थोड़ा और मेहनत कर ले तो 30 पारे का तर्जुमा जो है वो चंद महीनों के अंदर पढ़ सकता है। ठीक है, तो 30 पारे जो है ना ये काफी महदूद हैं ये। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए अपने कुरान को महदूद रखा है, उसके अंदर इजमाल रखा है। ठीक है, अगर बहुत तफसील कुरान में हो जाती तो हम कुरान की तिलावत ही ना कर पाते। हम अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत के जो फवायद इंसान को हासिल होते हैं उनसे महरूम रह जाते। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर इजमाल रखा है, इख्तिसार रखा है। ठीक है, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल और अमाल, इनमें इख्तिसार नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा तफसील है, इनमें बहुत ज्यादा गहराई है, क्योंकि ये एक इंसान के जिंदगी का रिकॉर्ड है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड है ये जिंदगी का ना, नबी अलैहिस्सलाम की, तो इसमें बहुत ज्यादा तफसील है। ठीक है, तो ये जो तफसील है इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए 1 महीना तो क्या 1 साल भी काफी नहीं है, इसके लिए आपको कई साल चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको उलमाए कराम जिन्होंने कई साल लगा करके बहुत मेहनत और मुजाहिदे के साथ नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझा होता है, पढ़ा होता है, उनके पास आपको बैठना होता है, उनसे सीखना होता है, और ये जो काम है ना इसी को अंग्रेजी जुबान में स्पेशलाइजेशन कहते हैं, यानी सुन्नत को तफसील के साथ पढ़ना समझना, इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यही स्पेशलाइजेशन है, यही यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम है, ये एक आम आदमी पार्ट टाइम नहीं कर सकता, सेल्फ मुताले से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सुन्नत की तालीम जो तफसील के साथ हासिल करता है उसको क्या कहते हैं? जरा आप लोग जवाब दें, इसलिए कि ये क्लासरूम है और इसके अंदर आपके पास जवाब सवाल करने का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो थोड़ा इसको इंटरेक्टिव भी बनाते हैं ताकि मैं सिर्फ बोलता ना रहूं, आपकी तरफ से कुछ फीडबैक भी आता रहे। राइट। तो इस तफसीली यानी ये जो स्पेशलाइजेशन है सुन्नत की, ठीक है, इस स्पेशलाइजेशन को जो करता है हासिल उसको क्या कहते हैं, उसी को आलिम दीन कहते हैं, ठीक है ना, जो कि डेडिकेटेडली सुन्नत की समझ हासिल करता है फुल डेडिकेशन के साथ, उसी को आलिम दीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ खवातीन में आवाज आ रही, सवाल समझा आपने, सवाल का जवाब कोई एक दे कि जो ये, खैर जवाब तो मिल चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, चलो अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, कि जो इस तरह से करता है उसी को तो आलिम दीन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना दरस कुरान जो है वो सिर्फ आप आलिम दीन से हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी पार्ट टाइम बंदे से नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि सुन्नत की गहराई में जाना ये सिर्फ और सिर्फ आलिम दीन का काम है। और अगर इस बात को आप दूसरी तरफ में देखें तो क्या कहलाएगा कि जो डेडिकेटेडली सुन्नत की तालीम में जाता है उसी को तो आलिम दीन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि कुरान को समझने के लिए सुन्नत लाजमी है, कुरान को समझने के लिए सुन्नत लाजमी है और सुन्नत का इल्म आलिम दीन के पास होता है, इस वजह से दरस कुरान सिर्फ आलिम दीन से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने आलिम दीन की आपको तारीफ बता दी, दरस कुरान के लिए एक शर्त बता दी, ठीक है ना, अब खाली यानी अपने जात के एतबार से आपको थोड़ी सी बस इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई वैसे तो आलिम दीन कहलाने के हम काबिल हैं नहीं, ये आजिज भी, ठीक है, लेकिन बस एक फैक्ट के एतबार से, एक यानी समझने के एक इसको कहते हैं हकायक के एतबार से, ये आजिज जो है वो अपने मशायख और असातिज़ाए कराम की तरफ से सनद याफ्ता भी है, क्योंकि उनके हुक्म पर इस आजिज ने भी आलम दीन की किताबें असातिज़ाए कराम के साथ फुल टाइम पढ़नी शुरू करी, ठीक है ना, अगरचे के कमाने का सिलसिला साइड में चल भी रहा था, अल्लाह ताला की तरफ से वो सिलसिला भी अपने असातिज़ा के हुक्म पे चला रहे थे, यानी अल्लाह ताला चला रहा था, हम क्या चलाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके हुक्म के ऊपर फुल टाइम डेडिकेशन के साथ किताबें पढ़ी, बाकायदा मदरसे में बैठ करके भी पढ़ी, असातिज़ा के सामने बैठ करके पढ़ी, और हर हर क्लास का जो सालाना इम्तिहान होता है वो भी वफाकुल मदारिस के बोर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह दिया और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, और फिर आखिर 8 साल गुजरने के बाद जो आलमिया की सनद होती है वो अल्लाह ताला ने फिर वाकुल मदारिस से दिलवाई, और फिर उसके बाद अपने शेख और अपने असातिज़ा दीगर असातिज़ा इकराम के हुक्म के ऊपर असातिज़ा ने भी ये दरस कुरान का सिलसिला जो है वो करना शुरू किया है। ठीक है, ताकि अब आप ये ना सोचें ना कि जी बता तो रहे हैं लेकिन क्या ये खुद भी आलम बस मुस्तनद आलम दीन है कि नहीं है, मुस्तनद का मतलब ये नहीं कि जी बहुत अच्छे हैं और जन्नत के मुस्तहिक हो गए, ये नहीं, बल्कि सनद मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो इसका आपको बस एक फैक्चुअली बात बता दी कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मशायख की दुआओं से और उनकी तवज्जुहात की वजह से अल्लाह ताला ने पढ़ने का मौका अता फरमाया, तौफीक अता फरमाई, और सनद भी बाकायदा मदारिस से भी मिली और अपने शेख की तरफ से भी ये हुक्म मिला कि जी आगे आप ये चीज़ें पढ़ाएं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात ये कि हर टीचर का जो है ना वो पढ़ाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, ठीक है, तो जाहिर है टीचर भी तो इंसान ही होता है ना, तो इस वजह से टीचर भी जो होता है ना वो भी एक खास यानी अपने सोच के मुताबिक समझ के मुताबिक जो है ना वो एक एक प्लान ऑफ एक्शन डिफाइन करता है कि जी उसने कैसे लेकर के चलना है अपनी क्लास को। इस वजह से आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर दरस कुरान जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, कहीं पर जो है वो रोजाना एक पारे की का दर्स कर दिया जाता है, ठीक है ना, रोजाना, और रमजान मुबारक में 30 दिन है तो इस तरीके से 30 पारे मुकम्मल हो जाते हैं, तो वो टीचर का एक 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 उसके जहन में एक आइडिया होता है या उसकी एक सोच होती है कि जी मैंने इस तरह से कुरान को ना पूरा का पूरा जो है वो 1 महीने के अंदर मुकम्मल करना है, ठीक है ना, तो वो उस तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं पर जो है वो इस तरह से नहीं किया जाता, कहीं पर जो है वो किसी एक सूरत को लेकर के पूरा महीना जो है उसकी तफसीर की जाती है, कहीं पर जो है वो चंद सूरतों को लेकर के तफसीर की जाती है, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق جو ہے وہ ٹیچر کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے, بیکاز ہر ٹیچر مختلف ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کا پلان آف ایکشن مختلف ہوتا ہے, ہر ایک کی پرائیورٹیز مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا جو جو یہاں پر پلان آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورا قرآن مکمل نہیں کرنا. پچھلے سال بھی جو ہم نے کیا تھا وہ صرف اور صرف سورہ نور کی تفسیر آپ کو پڑھائی گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس سال بھی ہم نے بیسیکلی ایک سورت سے شروع کرنا ہے, اگر اللہ نے توفیق دی مکمل کرنے کی تو پھر ہم اگلی سورت بھی کوئی شروع کر لیں گے. ابھی ہم سورہ یاسین کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, ان تمہیدوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم سورہ یاسین کی پہلے یعنی ترجمہ پڑھتے ہیں معروف القرآن کی والیوم نمبر 7 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات حروف یعنی لیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگزیکٹلی یاسین کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. البتہ علماء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھوڑی بہت جو ان حروف مقطعات کے بارے میں انفارمیشن صحابہ تک پہنچی, تو اس کی بنیاد پر نا جو علماء کرام ہیں انہوں نے کچھ تفسیریں ان حروف مقطعات کی بیان کی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تفسیریں انہوں نے بیان کی ہیں یہ قطعی درجے میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ڈیفینیٹنس کے ساتھ نہیں بیان کری, بلکہ احتمالی درجے میں ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان حروف کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو احتمالی درجے میں تفسیر بیان کرنا حروف مقطعات کی یہ علماء کرام کے لیے جائز ہے, کیونکہ علماء کرام کا یہی کام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھانا ہے عوام الناس کو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اگر وہ حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ غلط کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک تو سند کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سند کے ساتھ ایک کام کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے وہ کام جائز ہو جاتا ہے. لیکن وہی کام اگر بغیر سند کے کوئی کام کوئی بندہ کرے, وہی کام کر رہا ہے لیکن بغیر سند کے کر رہا ہے, تو اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. سمپل سی مثال, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو کسی, یا مردوں سے بیچوں کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا کوئی مرض بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ آپ کو شفا دیتی ہے یا نہیں دیتی, یہ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دی, اب آپ نے اس کو کھانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. یہی کام اگر آپ کسی عام آدمی کے پاس جائیں, اپنے گھر کے کسی بڑے کے پاس چلے جائیں یا اپنے کسی بھائی بہن کے پاس چلے جائیں جو کہ مستند ڈاکٹر نہیں ہے, سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے, تو وہ بھی سنی سنائی اپنی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا پرسکرائب کرنا غلط کہلائے گا, اور یعنی وہی اینٹی بایوٹک اس نے بھی پرسکرائب کری ہے, آگمنٹن اس نے بھی دی ہے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آگمنٹن دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے عمل کو جو ہے وہ صحیح مانا جائے گا اور ان صاحب کے عمل کو صحیح نہیں مانا جائے گا کہ بھائی آپ نے بغیر سرٹیفیکیشن کے آپ نے کیسے آگمنٹن پرسکرائب کر دی, ٹھیک ہے. حالانکہ عمل دونوں نے ایک ہی کیا ہے نا, اس نے بھی یہی اینٹی بایوٹک دی ہے, اس نے بھی یہی اینٹی بایوٹک دی ہے, لیکن ہی واز ناٹ سرٹیفائڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ دی ڈاکٹر واز سرٹیفائڈ ٹو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے علماء کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ چونکہ سرٹیفائڈ ہے نا, تو اس وجہ سے جب وہ حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو سرٹیفیکیشن کی وجہ سے ان کا یہ عمل جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر عالم یہی کام کرے کہ جی میرا خیال ہے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو یہ عمل ہے نا وہ ناجائز ہو جائے گا. فرق کیا ہے؟ صرف سرٹیفیکیشن کا فرق, ٹھیک ہے نا. تکا کہتے ہیں نا ہماری زبان میں تکا لگنا, تو تکا تو بھائی کسی غیر عالم کا بھی لگ سکتا ہے, رائٹ, اور عالم کا بھی لگ سکتا ہے. حقیقت کا 100% علم نہ تو عالم کو ہے اور نہ غیر عالم کو ہے. حروف مقطعات کی 100% ڈیفینیٹنس کے ساتھ علم نہ تو عالم کو ہے نہ غیر عالم کو ہے, ٹھیک ہے. لیکن سرٹیفیکیشن عالم کے پاس ہے, غیر عالم کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی امپورٹنس ہوتی ہے سرٹیفیکیشن کی, اور دنیاوی معاملات میں ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس سمجھ کو جو ہے وہ دین کے اوپر بھی استعمال کرنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ عالم بھی جو یہ بات کرتا ہے تو احتمالی درجے میں کرتا ہے۔ تو اب یاسین کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف و مسائل جو پیج نمبر 362 کے اوپر ہیں اس پر کچھ باتیں لکھی ہیں۔ تو پیج نمبر 363 پر ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یاسین اس لفظ کے متعلق مشہور قول تو وہی ہے جس کو اوپر خلاصہ تفسیر میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ تفسیر کے اندر بس یہی مشہور قول ہے کہ اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، عام بندوں کو نہیں دیا گیا۔ اور ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امت کے یعنی عظیم ترین علماء میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے، یہ تابعین میں آتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو فرمایا وہ یا تو کسی صحابی سے سن کر کے فرمایا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے دل میں کوئی ایسا الہام پیدا کیا گیا ہوگا، انٹیوشن، آئیڈیا، کہ جس کی مراد پر، جس کی بیسس پر نا ان کے دل میں یہ خیال یعنی راجے ہوا، جڑ پکڑا کہ یہ جو حروف ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے بات کہی، یا تو صحابی سے سن کر کے یہ بات کہی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک مضبوط اندیا پیدا کیا جس کو ہم انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں، اردو میں اس کو الہام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر انسان کے دل میں یہ الہامات آتے ہیں، ہر انسان کے دل میں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے علماء کے دل میں بھی یہ الہامات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق وہی ہوتا ہے عام انسان اور علماء میں کہ علماء کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، عام انسان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء اپنے دل کے یہ جو الہامات ہوتے ہیں اگر بیان کریں تو وہ اتھارٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جو بھی انمیوٹ ہوئے ہیں پلیز انمیوٹ کرنے۔ اچھا، حضرت ابن عباس ستانہ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اسماء الہیہ میں سے یہ ہے۔ ابن عباس ستانہ تو تھے بھی صحابی رسول، ٹھیک ہے، تو میوٹ کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اے انسان، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر عربی زبان کے الفاظ بھی استعمال فرمائے، ٹھیک ہے، وہ تھے اوریجنلی غیر عربی زبان کے الفاظ، ٹھیک ہے، جیسے حبشی زبان کا لفظ ہے یا جو ہے وہ کسی اور علاقے کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ، ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی اوریجنلی عربی لفظ نہیں ہے، لیکن عربی زبان کے اندر بھی یہ ایبزارپشن کی صلاحیت ہے، جیسے کہ ہر زبان میں ایبزارپشن کی صلاحیت تو ہوتی ہے نا، کہ وہ کسی دوسرے زبان کے لفظ کو جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب، جذب کر لیتا ہے، پھر وہ لفظ جو ہے وہ اسی زبان کا لفظ کہلانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ لفظ جو ہے وہ کسی اور زبان سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو والے تو اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کیونکہ اردو کے اندر تو بہت سارے الفاظ دوسرے زبان سے آئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انگریزی کے کتنے الفاظ کو اردو نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، اب وہ ایسے ہی بن گئے جیسے کہ اردو کا لفظ، جیسے گلاس، ٹھیک ہے، سارے لوگ ہی گلاس بولتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کاغذ کا یعنی وہ شیشے کی پیالہ تو نہیں بولتا نا کوئی بھی، سب گلاس بولتے ہیں، اور گلاس اردو زبان کا ہی لفظ تقریباً بن گیا ہے، حالانکہ ہے تو یہ عربی سے آیا ہوا، سوری انگریزی سے آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی بہت سے الفاظ دوسرے زبانوں سے آئے ہیں، اور عربوں نے چونکہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے چند الفاظ کو اپنے قرآن کے اندر بھی استعمال فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تفسیر کے مطابق یاسین بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی حبشی زبان کا ایک لفظ ہے، اور بھی اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اے انسان، اور مراد انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مخاطب ہیں، آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ مستفاد ہے، یعنی یہ استفادہ کیا گیا ہے، ان کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے، استفادہ کیا گیا ہے۔ کہ لفظ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. ٹھیک ہے, یعنی پورا نام, یعنی دا ہول ورڈ ورڈ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام. ٹھیک ہے, یا اور سین نہیں. یا سین تو یہ ہے نا کہ جیسے یا جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور سین جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام. یہ حبشی زبان کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا لفظ یاسین ہے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام. ٹھیک ہے, کوئی بیچ میں سوال ہو کسی کو بھی تو چیٹ ونڈو کے اوپر لکھ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, روح المعانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان دو عظیم الشان حرفوں سے رکھنا, یعنی یا اور سین, اس میں بڑے راز ہیں. روح المعانی تفسیر کی مستند ترین اور مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہوئی. اچھا, اب اس کے بعد ایک انہوں نے بحث لکھی ہے چھوٹی سی کہ یاسین کسی کا نام رکھنا کیسا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کسی بندے کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ اسماء الہیہ میں سے ہے اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں ہے. اس لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معنی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں, جیسے خالق, رازق وغیرہ. ٹھیک ہے, جیسے رحمان آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے, خالق بھی کسی کا نام نہیں رکھ سکتے, رازق بھی کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک ریمائنڈ کرانے والی بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کا نام رکھا ہوا ہے نا عبد الرحمان, ٹھیک ہے نا, تو اگر اس کو آپ رحمان پکاریں گے تو یہ گناہ کا کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے رحمان کسی بندے کو آپ نہ تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں, اور الحمدللہ مسلمان رکھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی کو پکار بھی نہیں سکتے, پکاریں گے تو گناہ کا کام ہوگا. تو ضروری ہے کہ رحمان کسی کو نہ پکاریں, عبد الرحمان پکاریں. اسی طریقے سے اگر کسی کا نام عبد الخالق رکھا گیا ہے تو آپ اس کو خالق پکار کر کے گناہ گار بنتے ہیں, تو عبد الخالق کہنا, عبد الرازق کہنا. ٹھیک ہے, تو یہ مخصوص نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے, یہ عبد کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے. ٹھیک ہے, البتہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہونے کے باوجود آپ بندوں کے بھی رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو صفاتی نام ہے تو وہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں بندے میں بھی رکھی ہے. ٹھیک ہے, وہ صفت بندے میں بھی رکھی ہے, تو اس وجہ سے بندے کو اس صفاتی نام سے پکارا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر منان. ٹھیک ہے, منان جو ہے وہ منا لینے والے کو کہتے ہیں, بھائی کوئی روٹ گیا اس کو منا لیا. تو یہ منانے والی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی رکھی ہے, تو آپ کسی بندے کا نام منان رکھ سکتے ہیں اور اس کو منان پکار سکتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. رحیم ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کسی کا نام آپ رحیم رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ رحیم پکار سکتے ہیں عبد لگائے بغیر. عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں نام, اور رحیم بھی نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جس نے بھی ریز ہینڈ کیا ہے نا یہاں پر, تو وہ ریز ہینڈ کر کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر ہم نے یہ سیٹ اپ یہ رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے سوال آئے آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے, تو جب جس کو موقع ملے گا تو اس کلاس کے لیکچر بیچ میں روک کر کے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے, اگر معلوم ہوگا. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ایکسکیوز کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ریز ہینڈ ابھی نہ کریں, بس ٹائپ کر دیں سوال جو آپ کا ذہن میں آ رہا ہے, اگر آ رہا ہے کوئی. اچھا, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے, یعنی دلیل کیا ہے بھائی کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو سکتا ہے, یعنی کسی بندے کا نام رکھا جا سکتا ہے. مانا کہ البتہ اس لفظ کو یاسین کے رس, یعنی اس طرح سے لکھا جائے, یعنی یا الف اور سین یا نون, سین الگ سے لکھا جائے, یا سین, تو اس کے رسم الخط سے لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ سلام علی آل یاسین. ٹھیک ہے, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ قرأت لکھی ہوئی ہے کہ سلام علی آل یاسین ہے. ٹھیک ہے, آیت مذکورہ کی معروف قراءت الیاسین ہے, یعنی جو آیت ہے نا قرآن میں سلام علی الیاسین, یہ معروف قراءت ہے, یعنی معروف و مشہور قراءت. لیکن آپ نے اگر سنا ہو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ قراءتوں میں نازل کیا، ٹھیک ہے، تقریباً 20 قراءتیں علماء نے لکھی ہیں، 20 قراءتوں میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن. قراءتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈائلیکٹس یا لہجے، جن کو ہم نا اپنی زبان میں لہجے کہتے ہیں یا انگریزی میں ڈائلیکٹس کہتے ہیں. تو قرآن 20 کے قریب ڈائلیکٹس میں نازل ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈائلیکٹس ہیں ان میں اسی قسم کے ڈفرینسز ہیں کہ کسی ڈائلیکٹ میں سلام علی آل یاسین ہے اور کسی ڈائلیکٹ میں سلام علی الیاسین ہے، ٹھیک ہے. عبد الرافع کو صرف رافع بول سکتے ہیں، یہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس کا حتمی جواب نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے. گمان تو ویسے یہی ہے کہ رافع نہیں بول سکتے، لیکن میں نہیں پتا مجھے، ٹھیک. تو معذرت کے ساتھ آپ کسی یعنی جو مدارس کے اندر ہوتے ہیں دارالافتاء، وہاں سے چیک کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایکچولی ساجد نے تھوڑی کوشش کری تھی کہ کوئی ایسی لسٹ مل جائے کہ جس میں کلیئر بالکل نا لکھا ہوا ہو کہ کون سے نام ایسے ہیں جو کہ بغیر اب کے بولے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ایسی کوئی لسٹ مل نہیں سکی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہوتی تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ سلام علیہ، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چونکہ قرآن میں آل یاسین کا لفظ آیا ہے نا، تو آل تو کہتے ہیں فیملی کو، اور یاسین جو ہے کسی بندے کا نام ہوگا. تو اس سے یہ علماء نے دلیل پکڑی کہ کسی انسان کا نام یاسین اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے ان کا نام بھی مولوی یاسین ہی تھا، ٹھیک ہے. جیسا کہ اگر آپ نے معرف القرآن دیکھی ہے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ جب یہ معرف القرآن لکھ رہے تھے نا، تو اس میں جب سورہ یاسین کی تفسیر شروع کر رہے تھے تو اس دن جو ہے وہ ماہ سفر کی نویں تاریخ تھی، اور اسی تاریخ کو ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو سورہ یاسین کی تفسیر لکھنا بھی وہ اسی تاریخ کو شروع کر رہے تھے جس تاریخ کو کچھ سال پہلے ان کے والد ماجد مولانا یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی. تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ سورت کے ساتھ نام میں اشتراک اور تاریخ وفات نے ان کی یاد کو تازہ کر دیا، ٹھیک ہے. مجھے میرے والد کی یاد آ رہی ہے کیونکہ میں سورہ یاسین کی تفسیر بھی آج لکھ رہا ہوں اور میرے والد کا نام بھی یاسین تھا، ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. اچھا، یہ پڑھنے سے پہلے ہم ذرا فضائل سورہ یاسین بھی ایک دفعہ پڑھی لیتے ہیں، کیونکہ سورہ یاسین جیسا کہ معلوم ہے بہت زیادہ فضیلت والی صورت آئی ہے، اور وجہ بھی اس کو سب سے پہلے اپنی کلاس میں پڑھانے کی یہی بنی کہ سورہ یاسین جو ہے وہ عموماً مسلمان اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سورہ یاسین کا حفظ بھی جو ہے وہ خصوصاً کرتے ہیں، بے شک وہ باقی قرآن کا حفظ نہ بھی کریں لیکن سورہ یاسین کو یاد کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عاجز نے بھی جب قرآن کا تھوڑا بہت حفظ کیا تھا تو سب سے پہلے سورہ یاسین ہی کو حفظ کیا تھا. تو فضائل سورہ یاسین پیج نمبر 362 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قلب ہے. اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کی مغفرت یعنی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. مردوں سے کیا مراد؟ کہ جب کسی کے نزا کا عالم ہو نا، کہ اندازہ ہو گیا ہو کہ بس یہ اس کا مرض الموت ہے، اب اس کی جان نکلنے والی ہے، تو اس کے اوپر یعنی اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ روح نکلنا جو ہے وہ اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کی فضائل میں یہ لکھا ہوا تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی پہلے تو نبی علیہ السلام سے تلاوت کروائیں گے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تلاوت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین کی تلاوت بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہمیں وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، تو شاید سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت قرآن یعنی قیامت کے دن فرمائیں گے ایمان والوں کے سامنے، اور جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے. ٹھیک ہے، خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے، اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے. جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے. ٹھیک ہے، کتنی پیاری بات کری کہ قلب قرآن کہنے کا مقصد یہ بنا کہ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اور جس طرح سے ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے قلب کی حیات کے اوپر منحصر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی آخرت کے عقیدے کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، کہ اعمال کی جو قبولیت ہے وہ آخرت کی نیت کے ساتھ ہی مشروط ہے. ٹھیک ہے، اگر آخرت کی نیت نہ ہو تو اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اس کی قبولیت یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت کا نام تورات میں معمہ آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات عام کرنے والی. نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کو بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خبریں پہنچا دی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے متعلق بھی بہت ساری باتیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتائی تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے لوگوں کو بتلائی تھی. تو سورہ یاسین نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تھی، قرآن کا حصہ بننے والی تھی، لیکن اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا تورات کے اندر، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ معمہ کے نام سے آیا ہے. اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی، یعنی جو اس کی تلاوت کثرت سے کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا مقام بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شفاعت کرے گا. بعض روایات میں اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی، مدافعت کرنے والی، ڈیفنس کرنے والی. اور بعض میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی، قضائے حاجت اس کو کہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سب جو ہیں گویا کہ ٹائٹلز ہیں. دیکھیں، کوئی چیز جب زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا تو اس کو جو ہے وہ مختلف القابات دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی انسان جو ہے وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کو پھر ہم القاب سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا فرسٹ نیم بیسس پر اس کے ساتھ معاملہ کم ہوتا ہے، القاب کی بیسس پر زیادہ ہوتا ہے، ٹائٹلز کی بیسس پر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو قرآن کی صورتیں بھی ہیں تو ان کے بھی نا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹلز باقاعدہ رکھے ان کے امپورٹنس اور فضیلت وغیرہ کی بنیاد پر. تو اسی طرح سورہ یاسین کے بھی مختلف ٹائٹلز انہوں نے بتایا ہمیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حاجت جو ہے نا یہ مطلقاً ہے، یعنی اوپن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دنیاوی حاجت بھی مراد ہے اور دینی حاجت بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی حاجت ہے، یعنی دنیا کو کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی بات اٹک گئی ہے، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں رائٹ نہیں ہو پا رہا، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی حاجت کے آگے کر دے. ٹھیک ہے، کہ سورہ یاسین پڑھ کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اس سورت کی برکت سے جو ہے وہ میری اس مشکل کو دور کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. ठीक है, यानी एक तो है ना कि जी पीछे जो हमने पढ़ा ना हदीस पिछले यानी पहले पैराग्राफ के अंदर जो थी कि जो शख्स सूरह यासीन को खालिस अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ता है उसकी मगफरत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आखिरत की बात थी, ठीक है, कि भाई सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, आखिरत की नीयत से पढ़ रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला आखिरत के अंदर इसके बदले में अजर अता फरमाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाते हैं, उसकी मगफरत गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, और आखिरत में उसके बदले में उसको कोई मुकाम अता फरमा देते हैं, कोई नेमत अता फरमा देते हैं जन्नत की, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जो हाजत की बात कर रहे हैं ना, तो इस हाजत से मुराद जो है वो दुनिया की हाजात भी इसमें शामिल है। मतलब इसका क्या हुआ कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरत का फायदा तो रखा ही है, और असल मकसद कुरान का आखिरत ही का फायदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कुरान के फवायद को दुनिया तक भी वसी किया है, ठीक है, यानी दुनिया में भी इसके फवायद हासिल होते हैं, ठीक है। तो दुनियावी मामलात की नीयत से अगर इंसान करेगा, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो उसके दुनियावी मसलों को भी हल फरमा देंगे, और ये कोई गलत काम नहीं है, ठीक है ना, ये कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी दुनिया के मसले को दूर करने के लिए सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं, ठीक है ना, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना हमें याद रखना चाहिए कि हम यानी बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, सिर्फ चाहिए नहीं बल्कि हमारी जरूरत है याद रखना कि कुरान को हम सिर्फ दुनियावी हाजात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ दुनियावी हाजात के लिए, ठीक है। इसके अंदर ना सिर्फ कुरान की नाकदरी है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई जिससे कि हमें इतना बड़ा फायदा हो सकता था, हम उतने बड़े फायदे को छोड़ करके हम जो है वो छोटे छोटे फायदों के लिए खाली उसको इस्तेमाल करें और बड़े फायदे को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, तो ये तो नाकदरी कहलाती है ना नेमत की, और नाकदरी जो है ये गुनाह बन जाता है, ठीक है ना। और गुनाह जब बन जाता है तो गुनाह की जो है वो सजा जरूरी है, मैं या अमल सू अन युज्जा बिही, ये भी कुरान के अंदर उसूल अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो भी गुनाह करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, नाकदरी गुनाह है, ठीक है। तो अगर सूरह यासीन की नाकदरी इस तरह से करेंगे तो गुनाह बनेगा और गुनाह की सजा मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको दुनियावी हाजात के लिए जरूर से पढ़ें, लेकिन अपने जहन में ये बात याद रखें कि सिर्फ दुनियावी हाजात की हद तक इसको हम यानी महदूद नहीं कर सकते, वरना सजा मिलेगी, ठीक है। यहया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले वो शाम तक खुशी और आराम से रहेगा, और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक खुशी में रहेगा। और फरमाया कि मुझे ये बात ऐसे शख्स ने बताई है जिसने इसका तजुर्बा किया है, ठीक है। अब देखें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ना, जैसे यहया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु, ठीक है, इन लोगों ने हमें जो ये बातें बताई हैं, ठीक है ना, कि सूरह यासीन दुनियावी हाजात के लिए पढ़े तो दुनियावी हाजात अल्लाह ताला रफा फरमा देते हैं, हाजत को, ठीक है, पूरा फरमा देते हैं, और उसी तरह से ये सुबह से लेकर शाम तक तो खुश रहता है, और शाम से लेकर सुबह तक तो खुश रहता है, ठीक है। तो हम इन बातों को जो है ना जब हम पढ़ा करें और सुना करें तो ये बात हम ना भूला करें कि इन बातों को करने वाले कौन लोग थे। क्या ये वो लोग थे जो कि दुनिया के अंदर मगन रहते थे, दुनिया की परेशानियों की खाली फिक्र किया करते थे, दुनियावी हाजतों के लिए जो है वो हर वक्त भागते दौड़ते रहते थे, या ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा के लिए मुस्तकिल वक्फ कर दी थी, इन्होंने दीन के लिए इस्लाम के लिए कुर्बानियां उठाई थी, राइट, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम की अतात को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया था, ठीक है। तो अब ये लोग जो ये बात करते हैं ना, तो हम जो है जो गलती कर जाते हैं वो ये करते हैं कि हम बात को ले लेते हैं, बात करने वाले को सरासर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, हम अगर ये गलत करते हैं ना तो हमें इसका बहुत नुकसान होता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भाई ये लोग जो दुनियावी हाजात के बारे में हमें बता रहे हैं ना, तो ये जिमनी तौर पर बता रहे हैं, ठीक है ना, ये असलन नहीं बता रहे कि सूरह यासीन इसलिए पढ़ा करो تاکہ تمہارا دن خوشگوار ہو جائے، یا سورہ یاسین اس لیے پڑھا کرو تاکہ جو ہے وہ تمہاری حاجت روا دور ہو جائے۔ بھائی یہ تو نیکیاں کرتے تھے، یہ گناہوں سے بچتے تھے، اور ساتھ ساتھ کوئی حاجت پیش آ جائے تو سورہ یاسین کو اپنا وسیلہ بناتے تھے حاجت کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا پورے پیکج کو لے کے چلنا ہے، ہمیں بولنے والے کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور ہم نے بولنے والے کے قول پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہم صرف اس طرح کے قولوں کو لیتے ہیں اور بولنے والے کی سنت کو سراسر اگنور کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو سراسر اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ بات کا تعلق زبان کے ساتھ لازم اور ملزوم والا ہوتا ہے۔ یہ جو بات نکلتی ہے نا قول، ٹھیک ہے، جو قول ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اس قول کا کہنے والے کی زبان کے ساتھ ایک لازم اور ملزوم تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس میں سے ایک کو لے لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، قول کو لے لیں اور قائل کی یعنی کہنے والے کو چھوڑ دیں، تو اس سے جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ لنگڑی لولی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں نا ایک پھول کا پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب پھول کے پودے کے اوپر جو ہے وہ پھول لگتا ہے، گلاب کا پھول، ٹھیک ہے نا، گلاب کا پھول جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس گلاب کے پھول کو اس پودے میں سے توڑ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے، اب یہ گلاب کا پھول کتنے دیر آپ کے پاس رہے گا؟ 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ یہ کھلا ہوا رہے گا، اس کے بعد یہ مرجھا جائے گا۔ کیوں مرجھا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اس پھول کو پودے سے جدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ وہ پورا کا پورا پودا اٹھا کر کے اپنے پاس لے کر کے آ جائیں تو اب جو وہ پھول ہے نا وہ لمبے عرصے تک نہ صرف یہ کہ جاری یعنی ہرا بھرا رہے گا، کھلا ہوا رہے گا، اس کی خوشبو رہے گی، بلکہ یہ کہ جب وہ پھول وہاں سے ختم ہوگا تو ایک نیا پھول بھی نکل آئے گا اس پودے سے، ٹھیک ہے نا، یعنی پھولوں کا سلسلہ جو ہے وہ پودے سے جاری رہے گا، اس لیے کہ آپ نے پورا پیکج لیا ہے نا، رائٹ، پودے کے ساتھ پھول کو لیا ہے۔ لیکن اگر آپ خالی پھول کو لے لیں تو اس پھول کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر ہوگی، ٹھیک ہے نا، بہت کم فائدہ ہوگا آپ کو اس پھول سے۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ ان اقوال کا بھی ہوتا ہے، ہم جب صرف قول کو لے لیتے ہیں اور قائل کو، قائل کہتے ہیں کہنے والا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ بہت تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو تھوڑا فائدہ ہے نا، یہ تھوڑا فائدہ جو ہے وہ پھر ناقدری کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے وہ زندگی گزارتے تھے اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے کہنے کے اوپر عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو بھی ریموو کر دے گا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ابو جہل والی گزارتے ہیں، رائٹ، زندگی جو ہے وہ ابو لہب والی گزارتے ہیں، رائٹ، امیہ بن خلف والی گزارتے ہیں یا منافقین والی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے وہ سورہ یاسین دبا کے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین دبا کے پڑھتے ہیں کیونکہ جی فلانی کتاب کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی سورہ یاسین سے حاجتیں ریموو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ حاجتیں ریموو کبھی ہو بھی جاتی ہیں، رائٹ، اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے قائل کے بغیر ان باتوں کو لیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہوتا کہ جی ہم بھی قائل کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز ہمارے لیے فائدے سے زیادہ نقصان کا بھی باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بدگمانی بھی تو ہو جاتی ہے نا کہ بھئی میں تو اتنے عرصے سے سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، میرے کیوں نہیں حاجتیں ریزالو ہو رہے، میرے کیوں نہیں مسئلے سالو ہو رہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے پھر وہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کی اہمیت بھی ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کے اندر شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہماری یہی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے فضائل۔ اس کے بعد جو آگے آیت تھی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تو اس کے تحت جو ہے وہ ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بلکہ اس آیت سے پہلے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت ایک بات آپ کے سامنے یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ حدیث یا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو मुशरिकीन थे ना, तो मुशरिकीन जो है वो कहा करते थे कि आप लस्ता मुरसला, ठीक है, कि आप कोई मुरसल नहीं है, आप कोई रसूल नहीं है, मुरसल इज इक्वल टू रसूल, यानी आप कोई रसूल नहीं है, आपने जो है ना ये बलिफ तराहु, ये जो बातें हैं ना ये घड़ ली हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ से आपने ये झूठ बना लिए हैं, ये कुरान जो है ये झूठ है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, वो नबी अलैहिस्सलाम को साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर डिस्करेज करते थे, डिस्करेज, हिम्मत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोड़ते थे, तोड़ने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। ये मुखालिफिन का काम है, मुखालिफिन जो है वो नफसियाती तौर पर हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, झुटलाते हैं और बुरी बुरी बातें कहते हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला जो है वो है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को एक काम दे करके भेजा है, एक सबसे बड़ी असाइनमेंट दे करके इस दुनिया में भेजा कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ो, इतना बड़ा काम है, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा काम नबी अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया है ना, तो ये इतना बड़ा काम जो है वो इनकरेजमेंट के जरिए से नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला भी अपने कुरान के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम को इनकरेज करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बढ़ाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस। बार बार देखें जो भी है ये म्यूट कर लें, जो यानी कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं ना, आप इनसे मुतासर ना हो, मैं आपको बार बार यकीन दिला रहा हूं कि आप हैं मेरे रसूल, आपने अपनी तरफ से बातें घड़ी हुई नहीं है, आप सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रीअश्योरेंसेस है ना, ये बहुत जरूरी होती हैं, आप जब भी किसी को काम लगाएं, ठीक है ना, तो अब उस बंदे के लिए, ये राशिद हबीब साहब प्लीज म्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो जब भी किसी को काम लगाए ना, तो जरूरी है कि आप उसकी हिम्मत भी बढ़ाते रहें, हौसला अफजाई भी करते रहें, उसको रीअश्योरेंसेस भी देते रहें, ठीक है। हमारे लिए ये चीज कहाँ अप्लाई होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे औलाद के लिए, ठीक है ना, औलाद को हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि औलाद नेक बने, औलाद गुनाहों से बच करके रहे, ठीक है ना, औलाद जो है वो अच्छे परफॉर्म करे, स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है ना। तो खाली ये डिमांड्स कर देना काफी नहीं होता, खाली काम लगा देना काफी नहीं होता, बल्कि काम लगाने के साथ साथ हिम्मत बढ़ाना और रीएश्योरेंसेस देना और उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों के ऊपर उसकी तारीफ करना, ये भी जरूरी होता है। और अल्लाह ताला हमें अपने कुरान के जरिए से ये सिखा रहे हैं कि देखो मैंने अपने नबी के जिम्मे काम लगाया ना, तो मैं नबी को रीएश्योरेंसेस दे रहा हूं, किसी को भी काम लगाए, ठीक है ना, औलाद हो या गैर औलाद हो, तो उसको इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना। माँ बाप को इस बात को कुरान से ये सीखना चाहिए कि इसके बगैर अगला बंदा जो है ना वो ज्यादा चल नहीं सकता, ठीक है, वो उसको मुखालिफतें पड़ेंगी, हालात आएंगे उसके ऊपर, परेशानियां आएंगी उसके ऊपर, कुछ मुखालिफिन भी उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए आ सकते हैं, कुछ हालात भी हिम्मत तोड़ने के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे नहीं, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप भी उसको बुरा भला ही कहते रहेंगे, तुमने ऐसे काम सही नहीं किया, तुमने ये कहने का करने को कहा था, तुमने ये नहीं किया, तुमने तो उल्टा ही काम कर दिया, तुम्हें तो कोई बात समझ में नहीं आती, तुम तो जो है कोई काम ठीक नहीं करते, तो आप जो है ना फिर उसको तोड़ने में मुखालिफिन का साथ दे रहे हैं, ठीक है, आप मुखालिफिन का साथ दे रहे हैं, आपको तो चाहिए था कि मुखालिफिन के ऑपोजिट काम करें, ठीक है, हालात के अगेंस्ट जा करके आप उसको उठाएं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरा जो लितुंदर कौम माउंदर आबा ओहम में हजरत ने फरमाया है, तो ये जो है ना फिर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है हम क्लास खत्म करते हैं, बिकॉज टाइम हमारा तो चुका है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को रोकते हैं। सलाम अलैकुम।